ہم مسلمانوں کی آج کل جو صورتحال ہے اس میں ہر مسلمان کے سامنے یہ ضرور ایک سوال ہے کہ آخر یہ صورتحال کیوں بنی ہوئی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ نے ہم مسلمانوں کو بہت کچھ نصیب کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ملک ہیں، دولت ہے، افراد ہیں، رجال کار ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم مسلمانوں کا دنیا میں کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بحیثیت ایک مسلمان کے ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو وعدہ کر رکھا ہے کہ مسلمان ہمیشہ غالب رہیں گے، وہ مغلوب نہیں ہوں گے، تو آج ہم مغلوب کیوں ہیں؟ بہت سے اور سوالات بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً حالات کو دیکھ کے انسان مسلمان اپنے ذہن میں لاتا ہے، لیکن یہ دو ایک بڑے سوال ہیں جو تقریباً ہر ذہن میں اور ہر اسلام پسند مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ابھر کے آتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ نے جو زندگی بخشی ہے وہ زندگی ایک امتحان کے لیے ہے، اور یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس دنیا میں مسلمان ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی منزل کچھ اور ہے۔ دنیا نہیں ہے، اس کی منزل آخرت ہے، اس کی نظر آخرت پر ہے۔ اس لیے مسلمان کو جہاں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اسی طرح دین پر عمل کرنے کی بات کی گئی ہے، وہاں یہ ضرور اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ آخرت پہ بھی وہ یقین رکھتا ہے، کہ آخرت کو کسی بھی عمل کرتے وقت وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو جب اس دنیا ایک دار الامتحان ٹھہری اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے یہ سب کھیل کود ہے، تو پھر غم کاہے کا؟ ایک مسلمان اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کی اس زندگی کو ایک غنیمت سمجھتا ہے، اسے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ مجھے ترقی اگر کرنی ہے تو کس معاملے میں؟ کیا دنیا بنانے میں؟ اس لیے کہ دنیا تو ایک کھیل کود ہے۔ انما الدنیا فناء لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ دنیا تو فانی چیز ہے، اس میں بندے کی بقا نہیں ہے۔ اس کی مثال تو یہی ہے کہ جیسے ایک مکڑی اپنا جالہ بنتی ہے اور وہ عارضی سا جالہ ہوتا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، ہوا کا تیز جھونکا یا بارش کا ایک قطرہ اس نرم و نازک جالے کو، جال کو آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ تو مسلمان تو یہ سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بار بار باور کرائی ہے کہ انما الحیات الدنیا لہو ولعب وللدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ غیروں کو کہا ہے، ہمیں نہیں کہا، ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس میں محض کھیل کود اور تماشا ہو رہا ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے، زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو وہیں کی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے ہوتے۔ تو مسلمان جب ان تمام چیزوں کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو اسے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہر شے عارضی ہے۔ میں ایک مسافر ہوں، مسافر کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، اور مسافر جس طرح اپنا کام کرتا ہے اور واپس پلٹ جاتا ہے، مجھے بھی اسی طرح اپنا کچھ کام کرنا ہے اور واپس پلٹ جانا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بھی واضح فرمایا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ تو ہے جس نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ جس طرح زندگی کا خالق ہے، اسی طرح موت کا بھی خالق ہے۔ جس طرح اس نے ہمیں دنیا میں جینے کے لیے چند سال دیے، تھوڑی سی سانسیں دیں، بہنی اسی طرح وہ ان سانسوں کو چھین بھی سکتا ہے، اور جی ہی وہ چھینے گا تو موت آ جائے گی. موت کا خالق کی وہی اور زندگی کا خالق بھی وہی، حیات کا خالق بھی وہی. لیکن یہ سب کیا ہے؟ موت اور حیات کے درمیان کی جو ہماری زندگی، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ سمجھایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم دنیا میں آ کے کیا کام کرتے ہو، اور اس شخص کو بطور خاص آزمائے جو کوئی بھی کام کرے، کیا وہ بہترین عمل کرتا ہے یا محض دکھاوے کا عمل کرتا ہے یا تھوڑا بہترین عمل کرتا ہے. یہ وہ آزمائش ہے. اسی آزمائش کے مرحلے سے ایک مسلمان گزرتا ہے، تو اس لیے وہ ان تمام صورتحال کو دیکھ کے بجائے پریشان ہونے کے اس کو آزمائش سمجھتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، نیک عمل کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اور پھر وہ نیکی کی طرف ہی چل پڑتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. یہ وہ آزمائش ہے جس سے ایک مسلمان گزرتے گزرتے اپنے زندگی کے ان کاموں کو کر کے، زندگی کے دن پورے کر کے اس دنیا سے رخصت جب ہوتا ہے، تو آخرت کی جو منزل ہے، بہترین منزل، وہ اس کو نصیب ہونی ہے. اس لیے دنیا، دنیا کے اندر رہنے کا ہم اور غم فطرت انسانی میں اللہ نے رکھا ہے، مگر اس ہم اور غم کو اتنا سوار انسان نہ کر لے کہ آخرت ہی بھول جائے، یا اتنا سوار نہ کر لے کہ بس یہیں ہی جینا ہے اور مرنا کبھی نہیں ہے. نہیں، مسلمان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یاد رکھے، کل نفس ذائقۃ الموت، بچنا کسی نے نہیں ہے، مرنا سب نے ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہے خیر و ابقا، بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. مسلمان ان آیات کو پڑھتا ہے تو وہ تو تیاری کرتا ہے اپنی آخرت کی. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھکشو بن جائے، ملنگ بن جائے، یا دنیا چھوڑ کے بالکل پہاڑوں اور غاروں کا رخ کر لے. نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، اللہ کے ہاں وہ بہترین ریوارڈ رکھتا ہے، بہترین اجر رکھتا ہے. اس لیے کہ مزہ اسی دنیا میں ہی ہے. آدمی اسی دنیا کی کشش کی طرف نہ جائے، آخرت کو نہ بھولے، اپنے اچھے کام بھی کرے اور دنیا کے کام بھی کرتا جائے، فیئر رہے لوگوں کے ساتھ، فیئر کام کرے، ہر فیئر کام پہ انشاءاللہ اللہ نے اس کو اجر دینا ہے. ورنہ الگ بیٹھ کے انسان، علیحدگی میں بیٹھ کے جہاں کوئی انسان نہ ہو، کہیں سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو، ایسی نیکی کر لینا آسان ہے. مزہ تب ہے جب لوگوں کے اندر رہ کے انسان اپنے آپ کو روکے برائی سے، غلط کاموں سے، کسی کو تکلیف دینے سے، اور وہ کام کرے جس سے اللہ اور دین خوش ہوتا ہے. یہ بہترین عمل ہے. جب انسان اس عمر مرحلے سے گزرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ نے یہ چانسز دے رکھے ہم سب مسلمانوں کو، یہ موقع ہے جتنا کچھ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے ایک مسلمان بنا لے. اس لیے مسلمان کبھی بھی اس سوال کو اپنے ذہن پہ اتنا سوار نہیں کرتا کہ وہ مستقبل سے مایوس ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے قریب ہی رہتی ہے، وہ دور نہیں ہوتی. اللہ فوراً ایسے نیک لوگوں پر اپنی رحمت نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے یہ چیزیں عارضی ہیں، وقتی ایک جھونکے آتے ہیں جس سے ایک مسلمان واقعی پریشان ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے. کیا یہ جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے ہم اپنا اگر جائزہ لیں تو قصور کس کا ہے؟ جو حالات اس وقت ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس میں کیا قصور اللہ تعالیٰ کا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ نہیں کر دیا؟ کیا سمجھا نہیں دیا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا پہ اتنے تو ریچ گئے اور دنیا میں کوئی مقام نہ پا سکے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ موت سے ڈر لگنے لگ گیا ہے اور دنیا سے محبت بڑھ گئی ہے، دنیا سے ہم نے جی لگا لیا ہے اور آخرت کو ہم بھول رہے ہیں۔ ایک امام محترم غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے، ایک خلیفہ کے پاس گئے اور خلیفہ نے کہا مجھے نصیحت کیجئے۔ ان کا نصیحت یہی ہے کہ آپ موت کو یاد رکھیے۔ خلیفہ کہنے لگے موت سے ڈر لگتا ہے، امام محترم نے فرمایا اس لیے کہ دنیا کو اپنے دل میں آپ نے بسا رکھا ہے، اس لیے آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے، اس محبت کو نکالیے اور اللہ کی محبت کو دل میں ڈالیے، دیکھیے موت آپ کو پیاری لگتی ہے یا نہیں۔ لیکن ہے بھی یہی حقیقت، ایک بڑی کمزوری ہے اس وقت جو دلوں میں سما گئی ہے، بڑی آرزوئیں ہیں جو دلوں میں امٹتی ہیں، مستقبل کی ایک عجیب سا خاکہ ہم نے اپنے لیے بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن سب خواب ہے۔ موت کا ایک ہی جھونکا ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کب میرا آخری سانس آ جائے اور کب مجھے میرا جنازہ اٹھے اور گھر والے خود مجھے اٹھا کے قبرستان جا کے دفنا آئیں۔ بات یہ ہے کہ شریعت نے، دین نے ہمیں اس بات سے تو ضرور آگاہ کیا ہے کہ دنیا ایک عارضی زندگی کا نام ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے۔ اب اس میں عقل مند کون بنتا ہے، عارضی زندگی پر ریجھنے والا یا آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو یاد رکھنے والا، عارضی زندگی کے لیے بہت کچھ کرنے والا اور ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہ کرنے والا، کون ان میں کامیاب ہوگا اور کون ناکام؟ یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، اور اس سوال کا جواب ہمیں علم ہے، معلوم ہے۔ آج اسی چیز نے دولت کی ریل پیل، دنیا کی فکر، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کل کیسے گزرے گا، پرسوں کیسے ہوگا، میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، اس تمام چیز نے ہمیں انہی خواہشات کے پیچھے دوڑا دیا ہے، اور وہ خواہش جو ایک اچھی موت کی ہوتی ہے، اچھے ریکارڈ کی ہوتی ہے، کہ آخرت کا ریکارڈ بھی کوئی بہترین کر لیا جائے، آج اس خواہش کو ہم مسلمان اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ ٹھیک ہے، بندوں کے نفوس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی، مال کی، جانوروں کی، زمین کی، سونے کی، چاندی کی محبت پیدا کر دی ہے، حتیٰ کہ تجارت کی بھی محبت پیدا کر دی ہے، جس کا ہر وقت ایک مسلمان کو خوف رہتا ہے، تاجر کو، کہ میں نے اگر محنت نہ کی تو گھاٹا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری محبتیں ایک طرف، اور اگر تمہیں یہ سب چیزیں پیاری ہیں، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کریں گے، تم بھی کر کے دیکھ لو، جمع کر کے دیکھ لو، اور ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سمجھایا مسلمانوں کو۔ بہرحال اصل جو چیز ہے، پہلی چیز یہ کہ یہ سارا سوال کہ کیا وجہ ہے، ہم زوال میں کیوں ہیں، زوال نہیں ہے ہمارا، حقیقت یہ ہے کہ زوال نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے الحمدللہ ہم مسلمان بہت کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ آج الحمدللہ ہر مسلمان جو بھی سمجھدار ہے، اس کے پاس تھوڑا بہت بینک بیلنس اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ سیو کر کے رکھے بیٹھا ہے، گھر کے اندر بھی ہر چیز کی فراوانی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا ہے، لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ کمی اسی چیز کی ہے، کمی اسی چیز کی ہے کہ وہ ایمان جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہو، دین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہو، اور اس محبت پر آخرت کا غلبہ ہو، اس چیز کی کمی ہے. یہ کمی ہمیں پریشان کرتی ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے. یہ ایک اہم چیز ہے جو ہم سب کے لیے ایک سوال بن کے، پریشان کن سوال بن کے ذہنوں میں آتا ہے، جس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بڑے اچھے انداز سے سمجھانے کی یا دینے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جو اہم چیز ہے جو ہم مسلمان اکثر و بیشتر سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا دین کیوں نہیں آگے بڑھ رہا. دین بھی، ہم خود تو چلو ذلیل ہوئے، لیکن دین خود اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر رہا جو ایک مسلمان کو عزت دیتا، یا دین کم از کم آگے بڑھتا، پھیلتا، پھولتا. یہ محض اخباری باتیں ہیں کہ ویسٹ میں، نارتھ امریکہ میں بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 5 سال مجھے بھی رہنے کا وہاں موقع ملا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ آتے ہوں، یہ وائٹ لوگ غیر مسلم، اور آ کے اسلام قبول کرتے ہوں، یا کوئی نمازی ایسا ملتا ہو جو اپنے پاکستانی، انڈین یا انڈونیشین یا عرب حضرات ہیں، یا اپنے جو جانے بوجھے مسلمان ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا نمازی ملتا ہو جس کے بارے میں نظریں اٹھتی ہوں کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہوئے ہیں. الا ماشاء اللہ، بہت کم، بہت کم. یہ ساری جو ہماری مائیگریشن ہو رہی ہے، برین ڈرین ہو رہی ہے، یہ سارے وہاں پہنچ کے اس نمبر کو بڑھا رہے ہیں اور کچھ نہیں. لیکن یہ نمبر تو بڑھ رہا ہے وہاں، وہ ٹھیک ہے کہ نمبر اس اعتبار سے بڑھ رہا ہے، لیکن اس نمبر کے بڑھنے کے بعد کیا وہاں ہماری مسلمانوں کی اکثریت مسلمان بھی رہتی ہے یا نہیں؟ ہم تو یہاں بھی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، جب کچھ نہیں ملا تو وہاں چلے گئے، اور بڑے شوق سے گئے اور وہاں سب کچھ مل گیا. لیکن جس چیز کو ہم سب کھو بیٹھے وہ اسلام تھا، وہ دین تھا. ہم خود مسلمان نہیں رہے. ہماری آج وہاں اکثریت جو ہے نوجوان بچوں کی، جو سکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں، ان میں 99% بچے ایسے ہیں جو نہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور نہ ہی اسلام کے بارے میں ان کو کوئی دلچسپی ہے. یہ سب اپنے ہی لوگ ہیں. مسجدیں جا کے دیکھیں، بنی ہوئی ہیں. جمعہ کے روز ایک ہلکا پھلکا اجتماع ہو جاتا ہے، جتنی بڑی تعداد ہے وہاں مسلمانوں کی، لیکن ایک چھوٹی سی مسجد اگر وہاں بھر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں مسلمان. جیسے یہاں صورتحال ہے ہماری، یہاں بھی دیکھ لیجئے، کسی ایک محلے میں ایک جامع مسجد، نہ فجر کے وقت وہاں کوئی نمازی نظر آتے ہیں، نہ عشاء کے وقت، جبکہ پورا محلہ مسلمانوں کا ہے. اور یہاں جب یہ عالم ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خود اسلام کو نہیں سنبھالا. اسلام معزز ہے، اس کے اندر اتنی جان ہے کہ آج بھی اس کے خلاف اگر ساری شر کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو ختم نہیں کر سکتی، جتنی بھی قوتیں اکٹھی ہو جائیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ ان لوگوں کو اکٹھ ختم نہیں کر سکیں گی جو اسلام کے زبردست حامی ہیں، جو اندر سے اسلام کو چاہتے ہیں. ان کا وجود دنیا میں اللہ نے رکھنا ہے، اور انہی کے ذریعے دین کو بھی عزت ملے گی اور خود بھی معزز ہوں گے. حقیقت یہی ہے. ورنہ ہم خود کچھ نہ کریں، کوئی ایسی خدمت بھی سر انجام نہ دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بھی ہم سست ہوں، تو ایسے تو عزت اللہ نہیں دیتا، ایسے تو نہیں دیتا. عزت تو ملتی ہے کچھ قربانی دینے سے، آگے بڑھنے سے. اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہیں. بعد کے بہت سے علماء ہیں, مسلمان ہیں, حکمران ہیں, بڑے بڑے قائدین ہیں, ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں. لیکن یہ چند لوگ ہیں, ہر دور میں چند لوگ ہی رہے ہیں جن سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے, اللہ نے دین کو معزز کیا ہے, اس کو احترام ملا ہے, اور ان سے دین کا کام لے کے ان کو بھی احترام دلوایا ہے. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین نے مسلمان کو جب یہ کہا کہ تم اسلام قبول کر کے, لوگوں کو یہ کہا اسلام قبول کر کے آگے بڑھو, توبہ کرو, ایمان لاؤ, عمل صالح کرو, اور پھر اس کے بعد چل پڑو, تو اس کی ضمانت ہم دیتے ہیں کہ تمہارے پچھلے گناہ بھی ہم معاف کر دیں گے, بلکہ نہ صرف معاف کریں گے, پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. یہ سب کام کیسے ہوتے ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکی لائف میں, مکی زندگی میں انہوں نے جتنا زچ کیا ہے مسلمانوں کو. ایک بڑا مدبر انسان, بڑی زبردست پلاننگ کرنے والا, اور قریشی سردار, سردار کا بیٹا, عاص بن وائل کا بیٹا عمر بن عاص, اپنے باپ کی صحیح جانشینی کرنے والا, ہر محاذ پہ جب شکست کھاتا ہے تو مجبور ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کے آگے بڑھتا ہے اور آتا ہے مدینہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے, اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جی میرا یہ ہاتھ ہے, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ کے کلمہ پڑھ لو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, بس زیادہ تکلفات نہیں ہیں. آپ نے یوں ہاتھ کیا, انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا, اور جب بالکل آپ کے قریب لے آئے اور اوپر آیا ہاتھ, تو رکھنے کی بجائے کھینچ لیا. آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں کفر میں رہ کے میں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی, پلاننگ کی, آپ کے ساتھیوں کو قتل بھی کیا, کئیوں کو گرفتار کیا, بہت اذیتیں دی, اور بڑا میں مشتعل رہا اپنے کفر کی وجہ سے اسلام کے خلاف. میرے دن رات آپ کے خلاف پلاننگ کرتے تھے, سوچتا تھا میں. اللہ کے رسول اب میں اسلام تو قبول کر رہا ہوں, یہ ساری برائیاں, ساری غلطیاں, سارے گناہ جو میں نے کیے ان کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا عمر بن عاص کیا تمہیں علم نہیں کہ ان التوبۃ تہدم ما کانت قبلہا, کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب بندہ توبہ کر لے تو توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان الہجرت تہدم ما کانت قبلہا, اور جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑے اور ایسے ملک میں آئے جہاں وہ دین کو ماننا چاہتا ہے, دین پر عمل کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ایک ایک قدم جو اٹھتا ہے اس راہ پہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, اور اسی طرح بندہ کفر سے اسلام کی طرف جب آتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عمر بن عاص تم توبہ بھی کر رہے ہو, تم نے ہجرت بھی کی, مکہ سے چل کے یہاں آئے, تم اب اسلام بھی قبول کر رہے ہو, یہ تین چیزیں تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے تو پچھلے گناہ اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ سنتے ہی اتنا خوش ہوئے, ہاتھ آگے بڑھایا, کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی صف میں شامل ہو گئے. اور پھر اللہ نے ان سے جو کام لیا وہی کام تھا, عزت والا, احترام والا. مصر کے فاتح ہیں, مصر کے, پورے مصر کو بڑے بہترین طریقے سے فتح کیا, اور بہت کم کچھ تو خون ہوا. اور جب مصر میں داخل ہوئے تو عین انصاف, ایسا انصاف نافذ کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے گورنر پر فخر محسوس کرتے تھے, اور ایک ایک ایجپشن مصری جو تھا اس کو مسلمان کر ڈالا, وہ مسلمان ہوئے. کیا پہلے حال تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے کیسی عزت دی, اور ایک فرد کی وجہ سے جس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ کلمہ پڑھ لوں اور اسلام کی ہی خدمت کروں, اللہ نے اس کو دنیا بھی دی, عہدے بھی دیے, عزت بھی دی, سربراہی بھی دی, اور اسلام کی خدمت کا بہترین موقع بھی دیا. یہ وہ چیز ہے جس کو آج ہم کھو بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے دین کے چند ایک ریچولز کو اپنا لیں, مسلمان ہیں ہم, کافی ہیں. لیکن باقی بڑے معاملات ہیں, بہت سے مراحل ہیں جن کو ابھی طے کرنا ہوتا ہے. ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے, بلکہ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا ہوگا, ایسا تو ناممکن ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. قدم, اللہ فرماتا ہے تم ایک قدم اٹھاؤ میری طرف آؤ, میں چار قدم اٹھا کے تمہاری طرف آؤں گا. تم چل کے آؤ, میں دوڑ کے آؤں گا. تم مانگو, میں تمہیں دوں گا. پیچھے نہ ہٹو. پیچھے ہٹنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا. پیچھے ہٹنے سے وہ اللہ کی محبت کو کھو بیٹھے گا. پیچھے ہٹنے سے نیکیوں سے محروم ہو جائے گا, جبکہ اللہ چانس دینا چاہتا ہے, آؤ آگے بڑھو. اور بندہ آگے بڑھے تو کیا اس کو اللہ عزت نہیں دے گا؟ کیا آگے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے محروم کر دے گا؟ جو پالنے والا ہے. ہمیں خود اپنے مستقبل کا علم نہیں, لیکن وہ ہمارا کل کا بھی خیال کیے ہوئے ہے. وہ کیا ہمیں محروم کر دے گا؟ ہم اپنی جتنی بھی پلاننگ کر لیں, اگر وہ نہ ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ویسی پلاننگ نہ ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں, لیکن اس نے جو پلاننگ ہمارے بارے میں کر رکھی ہے, وہ اس قدر خیال رکھنے والا ہے, وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے محروم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایمان اللہ کی ذات پر اور دین پر. یہ دین ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں آج کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے. حقیقت یہی ہے, کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے. محروم ہے لوگ. جا کے دیکھیے لوگ کہاں کہاں جھکتے ہیں. اتنا بہترین انسان اپنے سر کو کس کے آگے جھکاتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت واقعی انسانیت سے گر گئی, حیوان سے بھی نیچے جا کے گر گیا. لیکن یہ مسلمان جس کو اللہ نے مسلمان رکھا ہے اور انسان بھی, صرف اپنے آگے جھکاتا ہے اور کسی کے آگے نہیں. یہ نعمت کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کی پہچان اور ایک اللہ کی عبادت. یہی حال قرآن مجید کا ہے. آج دنیا والوں کے پاس کوئی گائیڈ بک نہیں ہے. وہ مانتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں کو ڈسٹارٹ کیا ہے, تبدیل کر ڈالا ہے, اصل کتاب سے ہم محروم ہیں. باتوں میں بڑی چینجنگ آ گئی ہے, واقعات بڑے تبدیل ہو چکے ہیں, یہ کتابوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے. وہ مانتے ہیں ان باتوں کو, اور انہیں خود راہ نظر نہیں آتی. بھانت بھانت کی بولیاں ہیں. کوئی عجیب و غریب واقعات سناتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے, اور کوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا برا بھلا کہتا ہے. کوئی سیدہ مریم علیہ السلام ان کے بارے میں زبان کھولتا ہے, اور کوئی سیدہ مریم کے بارے میں مبالغہ کرتا ہے. مگر یہ دین قرآنی ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ ماضی کی شخصیات, یہ مبارک شخصیات کیسی تھی, ان کی عزت, ان کا احترام, ان کے تقدس پر ایمان, یہ مسلمان کے ایمان کا جز ہے. اور مسلمان کو قطن زیب نہیں دیتا کہ ایسی مقدس شخصیات کے بارے میں زبان سے کوئی ایسا حرف نکالے جو ان کی توہین کرتا ہو. اور اگر کسی مسلمان نے ایسے الفاظ نکال لیے تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ دین ہے, سیدھی راہ دکھاتا ہے, سیدھی راہ, کوئی ٹیڑھی راہ نہیں ہے, بالکل سیدھی راہ, صراط مستقیم. یہ بہترین کام ہے جو قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے. انہی چیزوں کو ہم مسلمان آج اپنائیں تو کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالی ہماری کھوئی ہوئی جو عزت ہے ہمیں دوبارہ نصیب نہ کر دے. ہماری جو عظمتیں جن کو آج ہم پڑھ کے حسرت کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی تھا جب ہمارا ایک نام تھا, ہماری عزت تھی, ہمارا ایک مقام تھا, ہمارا ایک روب تھا, دبدبا تھا, وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر بھی دینا چاہتا ہے. لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں اور اس کی اس کتاب سے جڑ جائیں, بس. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ نصیب کرتا ہے یا نہیں, اور ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں یا نہیں. ہم تجربے کریں لیکن زندگی ایک بار ملی ہے, بار بار تجربوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بڑے تجربے پہلے لوگوں نے بھی کیے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بہت سے واقعات سنا دیے, قوموں کے واقعات سنائے, بڑے انہوں نے تجربے کیے, بڑی ترقیاں کی, مگر جو زوال تھا ان کا اس کی بنیادی سبب یہی تھا کہ ان کا اللہ پر ایمان نہ ہونے کے برابر تھا. دنیا پر ایمان تھا, دنیا کی طرف وہ کھینچے چلے جاتے تھے. تو اس لیے مسلمان کو بھی اللہ نے سمجھایا کہ اپنی لائف کو لیب نہ بنائے, لیب کہ ہر وقت تجربے کرتا رہے, اس طرح کچھ نہیں ملتا. ایک ٹھوس چیز جو قرآن نے دی ہے, دین نے دی ہے, اسی کو لے, اسی پر اپنی زندگی کا تجربہ کر کے دیکھے. وہ دیکھے گا کہ کیا کچھ اس سے نکلتا ہے, کیا کچھ بنتا ہے اس سے, اور کیسا انسان آگے بڑھتا ہے. یہ حقیقت ہے. ماضی میں اور موجودہ دور میں بھی اللہ نے بہت سے ایسے لوگوں کو سرخرو کیا ہے, گو اکیلے ہیں, پورے معاشرے میں اپنے ملکوں میں اکیلے ہیں, ان کی کوئی خاصی تعداد نہیں ہے, مگر اس اکیلے کا وجود اس پورے معاشرے میں ایک بہت بڑی عزت کا سبب ہے. وہ خود بھی معزز ہے اور اپنے ایک ایک عمل سے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے ایک اسلام کی خاموش دعوت بھی دے رہا ہے. انہیں دیکھ کے یقین مانی رشک آتا ہے, اور اپنے پیدائشی مسلمان ہونے پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو بالکل بدل بیٹھے, اور بڑے فخر سے دوسروں کے سامنے مسلمان بن کے آئے کہ تمہارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, میں پہلے ایسا تھا, میں نے سب کچھ کر لیا, لیکن جو سکون مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد مل رہا ہے, اور جتنی عزت اللہ مجھے دل میں یا لوگوں کے سامنے اپنے ہاں دے رہا ہے, وہ شاید تمہارے ہاں میں دنیا پا کے بھی اتنی عزت حاصل نہ کر سکتا. یہ واقعات ہیں, یہ شواہد ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تفکرات کو یا ان سوالات کو شبہات کی صورت میں اپنے دماغوں میں نہ لایا جائے, بلکہ خود اپنے آپ کو اسلام سے آگاہ کیا جائے, اللہ سے جوڑا جائے, قرآن سے جوڑا جائے, تو کوئی بعید نہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں سکون بھی پیدا کر دے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین پر عمل کی توفیق دے کے ہمیں نہ صرف دنیا میں معزز کرے, اسلام کا ایک ادنا سا کارکن بنا دے, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے نہیں تو کم از کم ہمارے اثرات سے جو دوسرے لوگ ہیں اللہ ان سے دین کا کوئی بڑا کام بھی لے لے. اس لیے ضرورت اسی بات کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تفکرات سے آزاد کرے اور اس چیز کی طرف لے جائے جو حقیقی فکر ہے, اور وہ ہے آخرت کا. آخرت بننی چاہیے رجسٹر میں, اعمال نامے کے رجسٹر میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوں جن کو اللہ دیکھ کے کہہ دے کہ جا میرے بندے, تمہاری نیکیوں کی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ بھی بڑی عزت ہے. میدان محشر میں موت کے وقت, موت کے بعد میدان محشر میں یہ سب مراحل ہیں. ان مراحل میں بڑے بڑے لوگوں کی بے عزتیاں ہونی ہیں, بڑے ذلیل ہوں گے لوگ, لیکن جس کو اللہ نے معزز کرنا ہے وہ یہی لوگ ہوں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دنیا میں مومن تھے اور رب سے ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ کوئی گناہ کیا تو سزا دے گا, اس لیے وہ گناہوں سے بچ جاتے تھے. ایسے لوگوں کو مرتے وقت بھی پیچھے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، آگے کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ ایسی زندگی ہے جس میں ایک مسلمان کو اللہ سرخرو کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔